Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Noon wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fa satubsiru wa yubsiruna bi ayyikumul maftun. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ قرآن مجید کی آیت تھی جس پر پچھلے کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر قائم ہیں. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ خلق کسے کہتے ہیں؟ اس کا صحیح مطلب کیا ہے؟ غلط مطلب جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سب پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں. ان میں خلاصہ یہ تھا کہ جہاں تمیز چاہیے وہاں تمیز سے بات نہیں کرتے، جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں نرم ہو جاتے ہیں. تو اخلاق کا مطلب جہاں غیرت دکھانی ہے وہاں غیرت دکھاؤ، جہاں نرمی دکھانی ہے وہاں نرمی دکھاؤ. بھائی باتوں کی آواز آ رہی ہے یار. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اخلاق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے کسی کام سے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن و سنت کے نام پہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہو، لوگ اس کو سلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کا موقع بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے معاشرے پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات بہت تواتر سے سنی ہے کہ حق بات کو بیان کرنا، اس میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. آج چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے نا، جس کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی وہ فوراً چلا دیتا ہے. حق بات کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے. اپنا نفس انوالو ہوتا ہے انسان کا، مقصد اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے. لیول کیا لگا دیا جاتا ہے اس پہ؟ قرآن و سنت کا یا حق کا، اور اس سے لوگوں میں جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے. دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، اسلام میں جوڑ مطلوب ہے، توڑ مطلوب نہیں ہے. توڑ انہی لوگوں میں ہوگا جو حق سے بالکل دور ہوں گے، کوسوں دور. وہ آپ سے اگر ٹوٹ رہے ہیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اہل حق آپس میں اگر ٹوٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے جو بیان کیا حق کے نام پر وہ حق نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. لیبل حق کا ہے، عنوان حق کا ہے، اسٹائل حق کا ہے، ہے وہ حق نہیں. آج ہماری جماعتوں میں فرقے در فرقے در فرقے در فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اتنے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی جس چیز کو حق سمجھتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کسی کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس کا عوام کیا مطلب لے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اللہ تعالی نے ہمیں مصلح بننے کا حکم دیا ہے، آگ لگانے والا نہیں بنایا. ہمیں اصلاح کرنی ہے معاشرے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کریں، لوگ اس لیے ڈریں کہ پتہ نہیں کس وقت کیا بول دے گا، یہ اس سے بچ کے رہو، اس سے پتہ نہیں کیا بول دے گا، کیا فتویٰ لگا دے گا، کیا رپورٹ لے آئے گا۔ گھروں میں دیکھ لو، باپ کے ساتھ بدتمیزی، لیبل یہ ہوتا ہے کہ ابا کو ہم ابا کی اصلاح کر رہے ہیں، ابا نماز نہیں پڑھتے، ابا یہ نہیں کرتے، ابا یوں نہیں کرتے، لیبل اچھا لگا کے، لیکن ابا سے جو اپنی دشمنی ہوگی وہ اصل میں وہ جو ٹھڑک ہے نا وہ اس طرح سے پوری کی جا رہی ہوگی، ہے دشمنی۔ تو ہر جگہ یہی چل رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تحادو تحابو، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے میں نفرت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا محبت کو، محبت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں نا، تو محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے جو محبت کے اسباب ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ہدیہ دینا، گفٹ دینا۔ صرف ایسا ہی نہیں بتا دیا کہ آپس میں محبت کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے طریقے بھی بتا دیے کہ کس چیز سے معاشرے میں کیا پھیلے گی محبت۔ ایک طریقہ ہے آپس میں کیا دیا جائے ایک دوسرے کو، گفٹ، ہدیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی صدقہ میں داخل ہے، ان تلقى اخاك بوجه طليق، کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، جب وہ تم سے ملے نا تو آپ کے چہرے پہ کیا ہو، مسکراہٹ، اسے لگے کہ آپ، اسے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائی یہ ادھر، یار فہد بھائی جلدی سے کام نمٹائیں، یہ لوگ مجھے دیکھنے کے بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے، آئے مجھے دیکھنے ہیں، لیکن یا کچھ بھی ہوگا بلی بھی گزرے گی تو اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، تو بھائی اتنی دور سے بلی دیکھنے آئے ہو تو توجہ بڑھتی ہے۔ جو بھی کام ہے نمٹا لیں تسلی سے، ہلو اور کچھ رہ گیا تو اٹھا لیں، ہو گیا۔ ایک دفعہ میں یہی بیان کر رہا تھا رمضان میں، تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی، لائیو چل رہا تھا بیان، میں نے جب بیان ختم ہو گیا میں گھر گیا تو میں نے وہ ریکارڈنگ جو لائیو گیا تھا بیان دیکھا، اس پہ کمنٹس دیکھے، تو میں نے دیکھا ایک لڑکا اس طرف رخ کر کے نا کچھ تلاش کر رہا ہے، مجھے تو بیان کے دوران اندازہ نہیں تھا اس طرف اس کی پینٹ کا رخ کس طرف ہے اور وہ خود اس طرف۔ اب لوگوں کے کمنٹس نیچے نا، لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے کمنٹس، بھائی اس کو تو ہٹاؤ، یہ کون ہے، کیمرے کے آگے آیا ہوا ہے۔ اچھا میں اپنے بیان میں لگا ہوا ہوں جوش، تو مختلف لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس کے آٹھانے گم گئے وہ تلاش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے آٹھانے گم گئے وہ تلاش کر رہا ہے۔ تو دیکھو سارا بیان لوگ چھوڑ کے ادھر لگ گئے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپس میں کس کو پروموٹ کریں، محبت کو۔ تو اس لیے وہ محبت ایسی تو نہیں ہو جاتی نا بیٹھے بیٹھے، بھائی محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے اصول بیان کیے، ہدیہ دو، ایک اصول آپ نے یہ بیان کیا جب کسی سے ملو تو مسکرا، اور خود نبی نے اس پر عمل بھی کیا ہے، میں نے بتائی تھی نا حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے جب بھی دیکھا ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ہیں۔ ہمارے یہاں دینداروں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے بڑا ڈینجرس، کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا فتویٰ لگ سکتا ہے۔ جنید جمشید کا جو حشر ہوا تھا نا، تو یہ صرف جنید جمشید کے ساتھ نہیں ہے، یہ حشر قوم کرتی رہے گی، یہ ہوتا رہے گا حشر۔ یہ لفظ یوں کی بولا، یہ یوں کی بول دیا، یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے، یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ۔ ایک ایسا آدمی جو اس بیچارے کی زبان پر پوری طرح قدرت نہیں ہے، وہ اب مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نکل گیا تو یہ تو مولوی تو میری ایسی کی تیسی کر دیں گے، گت بنا دیں گے، وہ 100 صفائیاں پیش کرتا رہے بیٹھ کے۔ تو پھر کہتے ہیں جب بولنا آتا نہیں تھا تو بولے کیوں؟ او بھائی زبان تو اردو ہی ہے نا، اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کوئی مرزا غالب کی تھی، صحیح نا؟ ہمارے علماء اردو مدارس کی پڑھتے ہیں، وہ بڑی گاڑی اردو ہے، کیونکہ اردو میں عربی کے الفاظ بہت کثرت سے ہیں، تو علماء عربی تو جانتے ہیں، تو اس لیے وہ اردو میں عربی محاورے عربی الفاظ کو بالکل صحیح تلفظ کرتے ہیں. جو اسکول کالجز کا طبقہ ہے وہ والی اردو تھوڑی پڑھتا ہے جو مدارس میں پڑھی جاتی ہے، وہ تو عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، اس نے فارسی نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ نتیجتاً ان کی اس میں انگلش کے الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے. تو وہ جب سمپل اردو میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو نا، بلاول بھٹو کی اردو سنی ہے آپ لوگوں نے؟ اب آپ یہ کہیں کہ وہ اردو میں قوم سے تقریر ہی نہ کرے جب اس کو اردو نہیں آتی ہے، تو بھائی قوم کی زبان تو اردو ہے، اس کو تقریر تو اردو میں ہی کرنی پڑے گی نا. اب وہ اردو میں کرے گا تو ظاہر ہے گڑبڑ کرے گا، تو اب اس گڑبڑ پہ آپ تھوڑا بہت ہنس لو تو ٹھیک ہے، اتنا چلتا ہے، اس پہ آپ فتوے لگاؤ، یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ یوں کی بولا. ہمیں یاد ہے سرگودا میں ہمارے بچپن میں جلسہ ہوا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے جو سابق سربراہ تھیں بے نظیر بھٹو، وہ آئیں، انہوں نے خطاب کیا، تقریر چل رہی تھی، مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے اذان کے دوران لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، اذان بج رہا ہے. وہ تو شکر ہے میڈیا اس وقت اتنا متحرک نہیں تھا، ورنہ ایک فتویٰ آ جاتا کہ انہوں نے اذان کی توہین کی. اذان کو بجنا، بجتے تو گانے بجے ہیں نا، ڈھول بج رہا ہے، ڈھول کی طرح اذان کو، لہذا یہ اذان کی توہین ہے، یہ کیا کرے گی؟ رجوع کا اعلان. او بھائی سیدھی سی بات ہے بھائی، اس کو نہیں پتا یار، اس نے تو احترام میں لوگوں کو کہا کہ اس نے تو اذان کی تعظیم کی ہے، جلسے والوں کو کہا میں اپنی تقریر بھی روک رہی ہوں، آپ بھی روکیں، اس وقت اذان ہو رہی ہے، سب اذان سنتے ہیں، تو اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ تقریر رک رہی ہے، اس کو دیکھیں گے اذان کے لیے بجنے کا لفظ کیوں استعمال کیا. یہ اخلاق مارکیٹ میں چل رہے ہیں آج کل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. نفرتیں نفرت، یوٹیوب پہ آپ مختلف تقریروں کے نیچے کمنٹس دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کیا معاشرے میں کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کمنٹس ان کمنٹس سے پتا چلتا ہے. اتنے برے برے القاب ٹوٹتی جا، یعنی امت ٹوٹتی جا رہی ہے، دھڑے بندی، یہ فلانے مولانا کو فالو کرتا ہے تو اس کے علاوہ کسی کو دنیا میں مانتا نہیں، یہ فلانے والے مولانا کے گروپ کا آدمی ہے، وہ فلانے والے مولانا، مولاناؤں کی اقسام چل رہی ہے مارکیٹ میں، ایک ہی مسلک میں دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، پھر دھڑوں کے اندر دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، اتنا معاملات پیچیدہ ہو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یہ بھی خلق عظیم میں ہے نا، اخلاق میں آیت جو چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین اخلاق پر تھے، وہ نبی نے اخلاق سکھائے کیا ہے ہمیں، تو ان اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلی چیز سکھائی، ایک چیز پہلی تو نہیں کہوں گا، ایک چیز سکھائی آپس میں ایک دوسرے کو، بولو بھائی ہدیہ دو. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تلقا اخاک بوجہ طلیق، ملو تو کس طرح؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، چہرے پہ سلوٹیں نہ ہوں، مصیبت آ گیا. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا افش السلام، سلام کو فروغ دو. جب بھی دو آدمی گزریں تو ایسے نہیں جیسے بت گزر جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، تو کم سے کم جملہ کیا بھائی، السلام علیکم، آپ پر سلامتی، وہ جواب میں سلام کا ساشا نہ پیش کرے، کر کے گزر جائے وعلیکم السلام. ہمارے ایک استاد تھے، ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا، تو جب ان سے کوئی سلام کرتا نا، السلام علیکم کہتے ہیں، وہ یوں کرتے تھے، یعنی اصلاح کی نیت سے. ہم نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سلام جیسا ہوگا جواب بھی ویسے ہی ہوگا. کہہ رہے ہیں پورا تمیز سے سلام ہی نہیں کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا السلام، یہ کہتے ہیں ایسے گزر جاتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، کر کے گزر جاتے ہیں. تو کہتے ہیں بھائی جیسا سلام ہے تو جواب میں، تو سلام اگر پورا تمیز سے ہوگا تو ہمیں سلام کے جواب کا حکم ہے، سلام کے ساشوں کے جواب کا حکم نہیں ہے. تو سلام کو فروغ دینے کا حکم ہے کہ جب گھر میں داخل ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا فسلموا علی انفسکم، اپنے آپ کو یعنی اپنے اہل خانہ کو سلام کرو، تحیتم من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک کلمہ ہے. گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کا معمول ختم. بیٹا آئے گا گھر میں داخل ہوگا، بیگ اٹھا کے پھینکے گا، موزے اٹھا کے پھینکے گا ادھر، اور اپنے کمرے میں جا کے واٹس ایپ پہ لگ جائے گا، बेटी आएगी कॉलेज से, वो भी घुसेगी डायरेक्ट अपने रूम में, अब्बा ने भी के पास होल बच्चे इतने नहीं है, रूम ज्यादा है अब्बा के पास, पैसा इतना आ गया बच्चे पैदा हो नहीं रहे, 1000 गज का बंगला बना लिया, उसमें सर्वेंट रूम भी है, ठीक है ना, उसमें नौकर का अलग रूम है, अपना अलग रूम है, गेस्ट का अलग रूम है, बच्चों के लिए, बच्चे इन्होंने पैदा ही नहीं किए कि हमारे पास जगह कहां है, वसाइल कहां है। ओ भाई, तुम नौकरों को कमरा दे सकते हो और तुम ये कहते हो कि मेरे पास वसाइल नहीं है, तो दो एक दो बच्चे होंगे उनके लिए अलग अलग रूम दे दिए उनको, क्योंकि इतने रूमों का करें क्या फिर, तो वो बच्चों को दे दिए, तो वो आए वो अपने कमरे में, ये अपने कमरे में घुस गई, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, बैठे हुए सलाम का, कोई आपस में मिल बैठ के खाना खाने का। पहले तो ये बहुत बुरा समझा जाता था, एक घर में रह रहे और सब अखपल तरीके से खा रहे हैं, ऐसा तसव्वुर नहीं था, ये तो बहुत बुरा समझा जाता था भाई। हमें तो याद है बचपन में डांट पड़ती थी, क्या जानवरों की तरह बैठ गए हो, निकाला कोई उधर बैठ गया, जब सब एक जगह है तो आप वहीं आके खाओ खाना, समझने की नहीं समझ रहे। तो मोहब्बतें मार्केट से क्या हो रही हैं, शॉर्ट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरीका बताया, सलाम को क्या किया जाए, फरोग दिया जाए। ये तो चंद वो चीजें थी जिससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है। कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी बताई हैं, कुछ नहीं बल्कि वो बहुत सारी, जिनसे नफरतें फैलती थी तो उनसे रोक लिया हमें कि चलो भाई मोहब्बत नहीं कर सकते तो कम से कम वो काम तो ना करो जिससे आपस में नफरत फैले, वो काम तो ना किया जाए ना। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात भाई? आप मोहब्बत को फरोग नहीं दे सकते लेकिन नफरत को तो भाई सलाम नहीं कर सकते, गाली देते हुए तो ना गुजरो। अब आपको सलाम के लिए तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसे क्यों सलाम करूं, तो भाई चुपके से गुजर जाओ ना, इससे मोहब्बत पैदा होगी ना नफरत, लेकिन आप गुजरते हुए गाली देते हुए जा रहे हैं, है भाई बुड़बुड़ाते हुए जा रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं मुझे कुछ कह रहा है ये, ठीक है ना, बुड़बुड़ाते हुए गुजर गए, उल्लू बोला उल्लू का और निकल गए आगे, अब वो समझ रहे शायद जुमला अधूरा रह गया इनका, तो मुझे कह रहे थे वो, इससे क्या होगा, बदगुमानी फैलेगी, नफरत फैलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काम से भी मना किया जिससे आपस में नफरत फैलती है, और कुरान में तो इसको बहुत वजाहत से अल्लाह ने बयान किया है। लेकिन अफसोस हमें इस पर है कि जिन चीजों को कुरान ने इतनी डिटेल में बयान कर दिया हम उस पर भी अमल नहीं करते। मसलन सूरह हुजरात में तो पूरी सूरह हुजरात है ही इसी पर, सारे वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनसे आपस में नफरत फैलती है। पहला हुक्म अल्लाह ने दिया, ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौति नबी, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा मत करो। आपको पता है मैंने कई दफा यह बयान किया है कि कुरान जुजियात के जिम्मन में उसूल बयान करता है, यानी एक जुजिया के नबी की आवाज से ऊंची आवाज ना करो, तो मुराद क्या है, क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दीन सिखा रहे हैं ना, उनका मकाम उनका रुतबा बड़ा है, तो जिसका भी रुतबा मुआशरे में बड़ा हो, जो भी दीन सिखा रहा हो, इल्म की तरफ मंसूब हो, उसके मुकाबले में अपनी आवाज ऊंची मत करो। आवाज ऊंची का मतलब क्या है, बदतमीजी मत करो उसके साथ। अब जो उलमा के खिलाफ गलीज गलीज कमेंट्स और गालियां लिख रहे होते हैं वो इस आयत की धरियां उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे, इससे तो नफरत फैलेगी ना मुआशरे में। तो इस आयत से तमाम उलमा ने इस्तदलाल किया है कि इसमें उलमा का अदब, बोलो भाई, दाखिल है कि उलमा का अदब भी आपको करना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, अब आपके बाद आपके वारिस कौन है, तो उलमा है। हां ये अलग बात है कि नबी के साथ नबी की बेकरामी की सजा कुछ और है, उलमा की बेकरामी की सजा कुछ और है, वो बहुत ज्यादा संगीन नौयत की है, लेकिन ये भी कम नौयत की का जुर्म नहीं है। और अल्लाह ने हमें क्या हुक्म दिया जिससे नफरतें फैलती हैं, अल्लाह ने हमें हुक्म ये दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनू। ये बहुत अहम आयत है, अभी मैं इसकी मिसालें दूंगा आपके सामने तो आप हैरान हो गए। जब भी कोई खबर आए ना, फतबय्यनू, तहकीक कर लिया करो, क्या कर लिया करो, तहकीक। जब तक अच्छी तरह तहकीक ना हो जाए वो खबर मुआशरे में मत फैलाओ। अगर मैं कसम उठा के कहूं ना कि इस वक्त जितनी लड़ाइयां फड्डे झगड़े आपस में हो रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियां दी जा रही हो या वैसे निजी महफिलों में उनकी बड़ी वजह यह होती है कि हमें किसी के बारे में कोई खबर पता चलती है और हम पूरी तरह तस्दीक किए बगैर आगे उसको नकल कर देते हैं। सेहत के हवाले से चाहे वो खबर हो, किसी सियासी लीडर के हवाले से हो, फौज के हवाले से हो, एजेंसी के हवाले से हो, अपोजिशन के हवाले से हो, किसी आलिम के हवाले से हो, किसी भी शख्स के हवाले से हो, पूरी तरह तहकीक नहीं होती और वो खबर मार्केट में फैल जाती है। ये तो इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ज्यादा हो रहा है जिसकी इंतहा नहीं है। आपको याद है अभी थोड़े दिन पहले वो एक खबर आई थी कि वैक्सीनेशन हुई टाइफाइड की और इतने बच्चे मर गए, ये खबर फैली थी ना। वो ऐसी खबर फैली है कि मैंने भी अपने बच्चों को फिर वो वैक्सीनेशन टाइफाइड की नहीं करवाई। मैंने कहा भाई, तो मुझे ख्याल हुआ कि कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब भी किसी खबर की तहकीक करनी हो तो उसके अहल से किया करो। बात आ रही है समझ, उस फील्ड के माहिरीन से। ये कुरान की आयत है, मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा वो आयत। खबर की तहकीक अपने जैसे लोगों से नहीं होती, खबर की तहकीक उन लोगों से होती है जो उस फील्ड के, बोलते क्यों नहीं यार, माहिर हैं। तो वैक्सीनेशन से इतने बच्चे मरे इतने नहीं मरे, ये ज्यादा इसकी खबर डॉक्टरों को होगी ना या आम लोगों को होगी, क्या ख्याल है भाई? तो मैंने भी बच्चों को नहीं, मैंने कहा यार ये मर रहे हैं, पता नहीं, ये वो व्हाट्सएप पे भाई तस्वीरें आई हैं, बच्चे मर गए, ये तो तस्वीर हमने खुद देखी है। मैंने एक डॉक्टर नहीं दर्जनों डॉक्टरों से राब्ता किया। एक को तो एक डॉक्टर गलत बयान ही कर सकता है, दो तीन चार सबसे पूछा, उन्होंने कहा ये झूठी खबर है। समझा पा रहा हूं अपनी बात में, ये खबर क्या है? झूठी है। मैंने कहा फिर ये हुआ क्या? उन्होंने कहा भाई सैकड़ों में कोई एक केस ऐसा हो सकता है कि इस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट में ये है कि बच्चा बेहोश हो सकता है, ये सैकड़ों में एक के साथ हो सकता है। और ये तो पहले से तयशुदा है कि एक दो बच्चे बेहोश हो सकते हैं, तो ये वही है जो बेहोश हो गए, जो ठीक हो गए बाद में, और ये इस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट में है जो ठीक हो जाता है। हर दवा का साइड इफेक्ट भी होता है ना, तो साइड इफेक्ट को देख के दवा से इज्तनाब थोड़ी किया जाता है। अरे भाई ये देखा जाता है कि इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान। अगर वो बच्चा वैक्सीनेशन से टाइफाइड से बच रहा है और थोड़ी देर के लिए सैकड़ों में एक अगर बेहोश होकर ठीक हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि मैंने कई डॉक्टरों से पूछा, उन्होंने बताया कि टाइफाइड इस वक्त जो फैला हुआ है इतना डेंजरस है कि उसमें बच्चे के बचने का चांस नहीं होता। आप वैक्सीनेशन करवाएं ना कराएं, ये आपका हेडिक है, ये मेरा हेडिक नहीं है, वो आप ना करवाएं कोई मसला नहीं है। लेकिन गलत खबरों का नतीजा क्या निकला? वो जो गलत खबर फैली थी, नतीजा ये निकला, कितने लोगों ने डॉक्टरों को गालियां दी, मुगल्लजात, अबे ये डॉक्टर ऐसे हैं, पूरी पाकिस्तान में ऐसी गलत किस्म की वैक्सीनेशन हो रही है, हमारे डॉक्टरों ने पैसा खाया हुआ है और ये और वो, और वैक्सीनेशन वालों को कोई भरोसा नहीं कि वो कोई वैक्सीनेशन के लिए आ रहा हो, उस पर पथराव होना शुरू कर दें लोग कि ये तो कातिल हैं, ये तो जो है ना वो सीरीज में जहर भर के घूम रहे हैं। बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, और हुआ है माजी में। ये आग लगाने वाला वो एक आदमी है जिसने ये खबर बगैर तस्दीक के आगे चला दी। कोई भी मखनचू उठ के बयान देता है, मैं फलां इदारे का नुमाइंदा हूं और फलां आदमी ने करप्शन की है, मैंने खुद देखी है। लोग कहते हैं देखो उसके अपने बंदे कह रहे हैं। मैं कहता हूं तुम्हारे पास क्या दलील है? कोई भंगी चमार है, ये कोई जमादार है महल्ले का जो अपने आप को ऑफिसर बनके जाहिर कर रहा है, ये वो बंदा है भी कि नहीं है? कोई भी उठ के कुछ भी लगा दे, लोग उस पर क्या कर लेते हैं यकीन। अभी एक साहब ने मुझे, मैंने अभी एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया पोलियो के बारे में, शायद सुना होगा आप लोगों ने, पोलियो की वैक्सीनेशन के बारे में मैंने एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया। उस क्लिप में मैंने ये लोगों को बताया कि मैंने कहा पोलियो वैक्सीनेशन के खिलाफ जो तहकीकात मार्केट में वायरल हैं, जो मार्केट में घूम रही हैं, मेरी रिसर्च के मुताबिक वो दुरुस्त, बोलो भाई, नहीं है। अब मैं कहां से रिसर्च कर सकता हूं सवाल, मैं तो डॉक्टर तो हूं नहीं। तो भाई रिसर्च का हर एक का तरीका मुख्तलिफ, जो डॉक्टर है वो डायरेक्ट किताबों से रिसर्च करेगा, जो गैर डॉक्टर है वो किससे करेगा? डॉक्टरों से करेगा ना। क्या हो गया भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? पुलिस बुलवाएं क्या, क्या बताएं, बताओ ना, इतनी आसान बातें भी समझ में नहीं आ रही। देखो हर एक की तहकीक का स्टाइल मुश्तहिद डायरेक्ट कुरान और सुन्नत में घुस के मसाइल निकालते हैं। एक आम आदमी की तहकीक है कि वो अच्छे आलिम को तलाश करे, وہ اچھے عالم کو تلاش کرے. تو ایک عام آدمی کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گردوں میں اگر مسئلہ ہے تو وہ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر کے ریسرچ کرے کہ میرے کڈنی میں مسئلہ کیا ہے. وہ ڈائریکٹ لیبورٹری میں گھس کے گردے نہیں ٹیسٹ کروائے گا اپنے, کہ میں خود ریسرچ کروں گا. آپ خود کیسے, میں اپنا گردہ خود نکال کے دیکھوں گا اندر فالٹ کیا ہے. او بھائی آپ کو کیا پتا یار, آپ کو تو یہ بھی نہیں, ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردہ ادھر ہوتا ہے. یہ قصائیوں کو پتا ہوتا ہے گردہ کہاں ہوتا ہے, یا ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, باقی کس کو کیا پتا گردہ ہوتا کہاں ہے. تو عام آدمی کی تحقیق کیا ہے کہ جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا جائے, صحیح ہے نا. اور ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرے. تو میں نے ایک بیان ابھی ریکارڈ کروایا تھا پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں, کہ بھائی ہم بھی پہلے بڑے بدگمان تھے, لیکن جب ہم نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا, اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ میں کیوں نہیں پلائی جاتی, وہاں فلانی جگہ کیوں نہیں پلایا جاتا, اور یہ گن پوائنٹ پہ کیوں پلائے جاتے ہیں, اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں موجود ہیں ان پہ ان کی ویکسینیشن نہیں ہے, پولیو تو ہمارے ملک میں ویسے بھی بہت تھوڑا ہے, تو اس کی ویکسینیشن کیوں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھائی مجھے ڈاکٹروں نے ہر ہر سوال کا جواب دیا, یہاں تک کہ ایک مولانا صاحب نے 100-150 صفوں کی پولیو کے خلاف کتاب لکھی. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس پہنچ گئے, وہ کتاب ابھی شکر ہے مارکیٹ میں چھپ کے آئی نہیں تھی, ان کے پاس پہنچ گئے, ان کو ان کے ایک اشکال کا جواب دیا. تو ان مولانا صاحب نے کتاب چھاپنے کا ارادہ ختم کر لیا, انہوں نے کہا میں مطمئن ہو گیا بھائی. میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ بھائی اس کی ریسرچ کی ہمیں اجازت کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا آئے میں لیبورٹری میں ریسرچ کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس پہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ پولیو کے بارے میں آپ کو بیان, یقیناً میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن پولیو کے خلاف جتنے بیانات آپ کو ملیں گے وہ بھی علماء کے ملیں گے. تو یہ ہمارا ٹاپک زبردستی بنا دیا گیا ہے. اب جب یک طرفہ لوگ بیان سنیں گے علماء کی طرف سے, تو لوگوں کا مائنڈ ایک طرف ہو جائے گا نا, لوگ سمجھیں گے یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے. تو دوسری رائے بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں دوسری رائے بھی ہے. کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے, وہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے, وہ رائے صحیح ہو, ہمیں ابھی تک صحیح پوری تحقیق نہ ہوئی ہو. ہم ان علماء کا پوری طرح احترام کرتے ہیں جو پولیو ویکسینیشن کے خلاف ہیں, لیکن ہماری ایک رائے جو ہم نے دے دی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خبریں کتنی غلط پھیلتی ہیں. میں نے اتنی تحقیق کے بعد بھی اس ریسرچ میں لوگوں کو یہ بتایا, میں نے کہا کہ امریکہ میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ پلا کے فارغ ہو چکے ہیں, یو کے میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ ویکسینیشن کروا چکے ہیں. اللہ کی قدرت کہ ابھی میں نے ریکارڈنگ ختم کروائی, تھوڑی دیر میں امریکہ سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا فون آیا, جو کئی ہفتوں سے مجھ سے رابطے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. میں نے ان کو وہ ٹائم دیا تھا کہ چلو اس وقت میں آپ سے بات کروں گا. فون آیا, میں نے فون اٹھایا, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, مختلف ملکوں میں یو ایس اے کی طرف سے ان کے لیکچر ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے, یہ جو میں نے سوال کا جواب دیا کہ امریکہ میں پہلے پلا چکے ہیں یہ ویکسینیشن لہذا اس لیے نہیں پلائی جاتی, تو میں نے کئی ڈاکٹروں سے تصدیق کی ہے, تو آپ بھی بتا دیں. انہوں نے کہا بھائی کس نے کہا کہ نہیں پلائی جاتی, اب بھی پلائی جا رہی ہے. یہی قطرے جو یہاں آپ لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں وہی قطرے امریکہ میں بھی پلائے جاتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی نے الو بنا دیا ہوگا آپ کو. کہہ رہے بھائی میں اپنے بچوں کو خود پلا کے آیا ہوں یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنی غلط چیزیں پھیلتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی سمجھ میں. ساری دنیا میں مشہور ہوا ہوا ہے کہ وہاں نہیں پلائے جاتے ہمیں کیوں پلا رہے ہیں, وہاں ہی نہیں پلائے جاتے ہمیں کیوں پلا رہے ہیں. او بھائی وہاں بھی پلائے جاتے ہیں, وہ یہی قطرے خود بھی پی رہے ہیں ہم کو بھی پلا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہوگا. پھر میں نے اپنی جو ویب سائٹ ہے نا اس کا ایڈمن احمد طالب صاحب جو میرا یہ پورا بیان چلا رہے ہیں وہ بھی امریکہ میں ہی, اس کو فون کیا. میں نے کہا میں بھائی یار یہ ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ کہ امریکہ میں بھی پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. اس نے کہا میں خود اپنے بچوں کو پلا کے آیا ہوں, اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا جب یہ قطرے نہ پلائے جائیں. ابے یہ کیا ہو رہا ہے, ہم ہیں وہی دنیا میں, ہم نے مشہور کیا ہوا ہے, وہاں نہیں پلائے جاتے یہاں پلائے جاتے ہیں. پھر پرسوں یو کے سے ایک ڈاکٹر آئے کینسر کے اسپیشلسٹ نے, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے, اور کینسر کے اسپیشلسٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہاں کینسر کے بارے میں جو ریسرچ سینٹر ہے اس میں جاب کرتے ہیں, وہ ریسرچ ان کا کام ہے. اور امریکہ کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے ابھی مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں, مختلف میڈیکل کالجز میں ان کے لیکچر ہو رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں, اسی لیکچر کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے ٹائم لیا, میں نے ان کو ملاقات کا ٹائم دیا, میں تو اپنے فائدے کے لیے بھی ٹائم دیتا ہوں بعض دفعہ. मैंने कहा ये डॉक्टर बड़े पहुंचे हुए हैं और दीनदार भी हैं, इनके कैंसर के बारे में बहुत मालूम है इनको। उनको मैंने बिठाया, मैंने उनसे ये सवाल किया, उन्होंने कहा भाई वहां तो इतना जरूरी है कि इसके बगैर स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। यूके की रिपोर्ट भी सामने आ गई। तो मेरा मकसद अभी पोलियो नहीं है, आपकी मर्जी पिलाओ ना पिलाओ वो आपका हेडेक है। मेरा मकसद है भाई जो रिसर्च करनी हो ना तो जो माहिरीन है ना उस फील्ड के उनसे जाके पूछा करो। समझ में आ रही है बात? तो गन पॉइंट पे इसलिए पिला रहे हैं कि तमीज से पीते नहीं है। अमेरिका में तमीज से पी लेते हैं, वहां गन को, वहां कोई रेंजर वाले नहीं आते पिलाने के लिए। फिर भी आप पिलाएं ना पिलाएं, लेकिन अगर रिसर्च करनी है तो इन दोनों चीजों को सामने रखें, उन डॉक्टरों से तो मिले कम से कम। और यह बात याद रखो, आवाम के पास जब खुद तहकीक का कोई जरिया ना हो तो दुनिया में उसूल और जाब्ता यह कि फिर जमहूर के कॉल को लेना चाहिए, या तो खुद मुहक्किक होना फिर तो ठीक है, जब नहीं है तो ज्यादातर लोगों एक जिस तरफ जा रहे हो उनकी गलती का इम्कान कम होता है, कम लोग जिस तरफ जा रहे हो उनकी गलती का इम्कान ज्यादा होता है। उलमा ने अवाम के बारे में एक उसूल बयान किया है, अगर किसी मसले में इख्तलाफ हो जाए, इख्तलाफ हो जाए किसी मसले में और अवाम को समझ में ना आ रहा हो इसमें कौन से आलिम दुरुस्त हैं, तो उन्होंने कहा अहले हक में जो जमहूर है उनके कौल को, लेकिन जमहूर से मुराद वो जो इस फील्ड के माहिर हों, हर आलिम हर फील्ड में माहिर नहीं होता, जो उन, उन उस किस्म के मसाइल में जो माहिर हैं उनमें से अक्सर के कौल को लिया जाएगा। और ये बहुत दुनिया के बहुत सारे ममालिक में तो ये लॉ है, देखें ना असेंबली में भी अक्सरियत पे फैसला किया जाता है ना। तो अब लोग कहते हैं अक्सरियत तो गलत होती है, अक्सरियत हमेशा गलत नहीं होती। ये जब आयत नाजिल हुई ना कि अक्सरियत के पीछे चलोगे गुमराह हो जाओगे, ये उस वक्त नाजिल हुई है जब अक्सरियत कुफर और बुतपरस्ती और शिर्क में मुबतला थी। मुसलमानों की अक्सरियत उस फील्ड के माहिरीन की अक्सरियत गलत होगी, इसके बारे में कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई दलील नहीं है। तो अब आप खबरें देखें, कैसे उल्टी उल्टी खबरें, कैसी उल्टी उल्टी खबरें। फार्मी चिकन के बारे में खबर फैलती है, डॉक्टर अमजद साहब के हवाले से खबर फैली फार्मी चिकन में, ये फार्मी चिकन खाओगे तो ये जो तुम मुर्गियां खा रहे हो कैंसर हो रहा है, फलाना हो रहा है। मैं खुद भी बयान कर चुका हूं इस पर, वो सारे बयान मैंने यूट्यूब से हटवाए। मैंने कहा हटा भाई फार्मी चिकन को, बिला वजह हमने इतना बदनाम करके रख दिया यार। ये फार्मी मुर्गी जो है ना, हो सकता है बुरी हो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन ये कि इतनी बुरी भी नहीं है। जितने हमने फार्मी चिकन पे कुफर के फतवे लगाए हुए हैं ना, होगी सेहत के लिए, जाहिर है जो ऑर्गेनिक चीजें हैं या देसी चीजें उनका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। तो अब वो फार्मी चिकन के बारे में मैंने बहुत सारी रिसर्च पढ़ी इधर उधर से, और लोग पढ़ते हैं व्हाट्सएप पे फैलाते हैं ऐसी चीजें। तो पहले तो मैंने एक चिकन वाले से रब्ता किया, मैंने कहा इतनी खतरनाक खुराकें आप खिला रहे हो। उसने कहा यार मेरे पोल्ट्री फार्म आके देखो क्या खिला रहा हूं इसको, और वो हमारे जानने वाले भी हैं दोस्त भी हैं, कोई गंदी चीज नहीं खिला रहे। हाँ बाज ऐसा करते हैं ब्लड खिलाते हैं उसको, उसकी खुराक में वो गलत करते हैं, उससे हो सकता है बीमारियां फैलती हूं, लेकिन ये हर एक नहीं कर रहा ये काम। खैर वो एक अलग किस्सा है। पता चला कि जी डॉक्टर रमजद साहब तो बड़े डॉक्टर हैं माशाल्लाह, तबलीग जमात में भी हैं, उनकी रिसर्च है फार्मी चिकन में ये तबाही, ये फलाना ये डिमकाना। तो वो जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है ना, सबसे ज्यादा मशहूर है फार्मी चिकन से क्या फैलता है, कैंसर। तो वो जो कैंसर के स्पेशलिस्ट हैं जो स्पेशलाइजेशन करवाते हैं, यानी स्पेशलिस्ट कहना भी से भी ऊपर की चीज हो गई ना ये। तो मैंने उनसे पूछा, और है भी दीनदार माशाल्लाह, मैंने कहा हजरत ये फार्मी चिकन का कैंसर पैदा करने में कितना बड़ा किरदार है। उन्होंने कहा अभी तक कोई ऐसी रिसर्च मार्केट में। मैंने कहा भाई वो जो बड़ी बड़ी रिसर्चें आ रही हैं आजकल, तो ठीक है वो डॉक्टर अमजद साहब के हवाले से जब मैंने रिसर्च शुरू की तो पता चला डॉक्टर अमजद साहब की ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, किसी ने नेट से कॉपी पेस्ट करके उनके नाम से उनके खाते में डाल के मार्केट में चला दी। सबकी जबान में डॉक्टर अमजद साहब। अदीब रिजवी का नाम सुना है आप लोगों ने ना, डॉक्टर अदीब किडनी के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। अल्लाह माफ फरमाए मुझे भी, मेरी मगफिरत फरमाए अल्लाह ताला। मैंने एक कई साल पहले एक बयान किया था डॉक्टर अदीब रिजवी के रेफरेंस से कि गुर्दों के लिए फलानी टेक्निकल किस्म की, अभी मैं बयान नहीं करूंगा वो फिर फैल जाएगा दोबारा, वो तो मैंने हटवा दिया यूट्यूब से, वो पुराना है अब नया नहीं है, लोगों को नहीं बताओगे। आप गुर्दों के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की कोशिश, नया बयान जो गुर्दे के बारे में चल रहा है वो सही है, क्योंकि वो हमने उनसे राबता करके कि जो गुर्दे के स्पेशलिस्ट थे ना उनसे राबता करके मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया था कि भाई ये मैं ये करना चाह रहा हूं, ये ठीक भी है कि नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक के हवाले से एक था, ये होता है यूं गुर्दे में ठा करके लगती है फिर यूं गुर्दा वगैरह वगैरह। अभी मैं दोबारा नहीं करना चाहता, वो लोग समझ जाएंगे कौन। कुछ लोग पुराने भी बैठे हुए हैं ना जिनके जमाने के इंजन बंद हो चुके हैं, वो फिर समझ जाएंगे। तो अब जब एक चीज खत्म हो गई तो खत्म हो गई। तो अदीब रिजवी के हवाले, डॉक्टर अदीब रिजवी बड़े डॉक्टर हैं, उनके हवाले से किडनी के बारे में एक चीज बड़ी कई सालों से वायरल हो रही है, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब कहते हैं, इतनी ज्यादा फैलाई गई वो खबर इतनी कि हम भी मुतासर के यार इतने लोग झूठ तो नहीं बोल सकते ना, यानी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे हर जगह। पता चला कि अदीब रिजवी साहब के फरिश्तों को भी उसका इल्म नहीं। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा वो तर्दीद क्यों नहीं कर देते कि मैंने ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा भाई उनके पास टाइम ही नहीं है, वो सुबह शाम लोगों के गुर्दों की सेटिंग में लगे हुए हैं, वो लोग इतना व्हाट्सएप फेसबुक देखते ही नहीं है कि वो तर्दीदें करें। आज एक तर्दीद करेंगे कल दूसरा उनके हवाले से, वो तो सारा दिन बैठ के क्या करते रहेंगे। तो ये तो आवाम की जिम्मेदारी है कि कोई खबर आई है तो मुतालिका लोगों से पूछो कि आपने ऐसा कहा भी है या नहीं कहा। यूट्यूब पे अक्सर ये होता है कि आप किसी के बयान पे तबसरा शुरू कर देते हैं, जिन्होंने वो बयान सुना नहीं होता ना वो आपका बयान सुन के उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। हालांकि जो आप पे एतराज करने वाला होता है उसने आपका बयान सुना ही नहीं होता कि इसने दावा किया कि मेरे साथ। तो ऐसा बहुत होता है, पहले एक मशहूर फितना परस्त था जिसके खिलाफ मैं बहुत बोलता था, वो बहुत ही गड़बड़ करता था कि जो दावा मैंने नहीं किया वो पकड़ता था, जो मैंने किया है उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं थी। मैंने फिर बोलना ही छोड़ दिया, मैंने कहा बिला वजह हमारा नाम ले लेके अपने आप को प्रमोट करने के अलावा और कोई काम नहीं। तो आवाम क्या करती है, मिसाल के तौर पर आप किसी के खिलाफ क्लिप रिकॉर्ड करवाएं कि फला ने ये कहा है और ये अल्फाज इस्तेमाल किए जो बिल्कुल गलत हैं और ये है और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लोग नीचे कमेंट्स करेंगे फलाने तो बहुत गलत किया। ये नहीं पूछते कि फलाने ऐसा कहा भी है या नहीं कहा, ये पूछते ही नहीं है। तो जो बात की नहीं होती वो बना के पेश कर दी जाती है। तो अल्लाह का वास्ता फेसबुक व्हाट्सएप पे फैली हुई खबरों पर एतमाद ना करो। एक दिन किसी ने कहा कि वो फला आर्मी का ऑफिसर था, उसने खुद एतराफ किया है और मुझे वीडियो भेजी, उसने खुद एतराफ किया कि फला काम हमने किया है। मैंने कहा ये मखंचू आर्मी का ऑफिसर नहीं है। ओ भाई पीछे से कटिंग करवा के और ऐसे ड्रेस पहन के कोई भी कुछ भी एतराफ कर सकता है। इसी तरह किसी सियासी लीडर के हवाले से भी, किसी सियासी तंजीम के हवाले से भी, अपोजिशन के हवाले से भी। तो ये सियासत में भी चल रहा है, हर डॉक्टरों में भी चल रहा है। आप कह सकते हैं मैंने यूट्यूब पे फलां डॉक्टर की ये तहकीक पढ़ी है, आप पहले ये तो तहकीक करो कि जो वो डॉक्टर है वो डॉक्टर है भी कि नहीं है। अभी जो यूके के डॉक्टर आए थे ना मुझसे, यानी उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा इंटरनेट पे एक डॉक्टर है बड़ा मशहूर, मैंने जैसे ही नाम लिख के सर्च किया ना वो डॉक्टर साहब आ गए। उन्होंने कहा ये डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर नहीं है और एक नंबर का फ्रॉडी है ये। लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वह अल्लाह की कुदरत है, इस वक्त मेरे जहन से नाम निकल भी गया है। लेकिन वो मशहूर डॉक्टर है, आप जैसे यूट्यूब पे लिखेंगे आ जाएगा सामने। कहते हैं कि मैं इसकी मजलिस में गया, उस कमबख्त को नहीं पता था कि ये डॉक्टर हैं, वो आम ही बन के गए ये। तो एक हल्का लगा हुआ है लोगों का, किसी ने पता नहीं क्या कहा, मेरे घुटने में एक तकलीफ है डॉक्टर साहब। तो इन्होंने नुस्खा ना स्टाइल से बताते हैं, आप ऐसा करें एक किलो दही लें, दही ले, उसमें एक चमचा चूना मिलाएं। वो पूछ रहा है हजरत ये पान वाला चूना, अबे पागल पान वाला चूना नहीं भाई, ये जो चूना होता है दीवारों पे करने वाला, ये वाला चूना। इतने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं ना। ओ भाई दही चूने से घुटनों का क्या, घुटनों का मरज था पता नहीं गुर्दे का था। अवाम बेवकूफ तबीयत से बन रही है, तबीयत से बन, और उस पर अगर रूहानियत का लेबल लगा दो, रूहानियत का, कि इस दही पर फिर 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े आप, बस वो तो हिट हो गई, वो क्लिप भी हिट हो गया कि भाई ये कोई छोटे मोटे डॉक्टर नहीं है, इनकी रूहानी भी, रूहानी चीजें भी हैं इनके पास, ये माशाल्लाह रूहानियत में भी मास्टर हैं। तो वो कुछ पढ़ने को फूंक देगा या खुद ही फूंक दे और नमाज पढ़ने भी चला जाए नमाज के टाइम पे, फिर तो हटो बच्चों हो गया भाई, ये तो नमाज के टाइम पे क्लिनिक बंद करके नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो कोई तहकीक नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है कि ये कमबख्त डॉक्टर है भी कि नहीं है, क्या है। और अगर बिलफट डॉक्टर है तो फ्रॉडी तो नहीं है, दूसरे डॉक्टरों से पूछो हजरत ये घुटने के बारे में दही का नुस्खा बता रहा है, तो खाने से पहले कुछ एक दो डॉक्टरों से तस्दीक तो करवा लो। हम तो लोगों से कहते हैं कि अगर सच्ची मुच्ची का भी डॉक्टर है और एक नंबर भी है तो भी इलाज से पहले दो तीन डॉक्टरों को और भी दिखा दो भाई, एक आदमी से गलती भी तो हो सकती है ना। कितने केसेस ऐसे हुए, सच्ची मुच्ची का डॉक्टर है, मुखलिस है, लेकिन आपने सिर्फ एक को दिखाया, उसने गलत दवा तजवीज कर दी। गलती हर इंसान से होती है और आप मर गए या बीमार हो गए, उससे बड़े मसले में मुब्तला हो गए, तो भाई दो तीन को दिखा लेते। कोई तहकीक नहीं है, फेसबुक और इंटरनेट की खबरें फैल रही हैं, इसका नतीजा क्या निकल रहा है? बदगुमानियां। अभी मैं और भी कुछ मिसालें दूंगा जो बड़े इश्यूज दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अगर मैंने वो मिसालें दी ना तो नतीजा क्या निकलेगा, मेरे खिलाफ 20 क्लिप और आ जाएंगे। फिर से मैं मिसालें नहीं दूंगा ज्यादा, मैं तो इधर उधर की गुजरे गुर्दे और फेफड़ों की मिसालों पर अभी चखा रहा हूं, वरना इससे मामला बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ऊंची सतह पर यह काम हो रहा है। सियासी लोग एक दूसरे को बदनाम करने के लिए एक दूसरे के अच्छे कामों को गलत बना के पेश करते हैं। इसने जो ये किया, एक्चुअली असल में इसकी नीयत क्या थी, बोलो भाई, एक्चुअली असल में ये यूं कर रहा है, असल में ये यूं कर रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो फिर एक तूफान बदतमीजी खड़ा हो जाता है हमारे मुल्क में। तो असल में ये यूं, यानी ये फर्ज कर लिया है कि दुनिया में कोई भी अच्छा काम कर ही नहीं सकता, जो भी करेगा वो गलत ही करेगा इस मुल्क में। तो इससे क्या हो रहा है भाई, आपस में नफरतें, लड़ाइयां। अभी देखो, मुझसे बहुत लोगों ने कहा परवेज मुशर्रफ के बारे में जो फांसी हुई है ना उस पर आप बयान दें, फांसी का जो जज ने फैसला सुना उस पर। मैंने कहा मुझे कुछ पता ही नहीं है कि किस बेस पे फांसी का ऐलान यानी मैं पहले तो वो पूरी रिपोर्ट पढ़ू ना सुप्रीम कोर्ट की, कि भाई क्या क्या जराइम उस पर साबित किए गए हैं, किस बेस पे उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, उसके बाद मैं फैसला करूंगा कि ये सही सजा है या गलत। और फिर भी मैं फैसला खुद से नहीं करूंगा, 25 वकीलों से रब्ता करूंगा मैं, यार तुम कानून को ज्यादा जानते हो, जज ने इसमें धांधली की है, ये एक नंबर। तो मेरी जब रिसर्च ही नहीं है, मैं अदालत की लाइन का आदमी नहीं हूं, तो मुझे बयान रिकॉर्ड करवाने की जरूरत क्या है? मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जिसको कुछ भी एक लफ्ज नहीं पता होगा वो भी बैठ के क्लिप रिकॉर्ड करवाएगा, आम ही आदमी, जाहिल आदमी, भंगी भी उठेगा, चमार भी उठेगा, डॉक्टर जिसकी ये फील्ड नहीं है वो भी, हर आदमी बैठ के कुछ ना कुछ राय देगा। क्लिप रिकॉर्ड नहीं कराएगा तो कमेंट्स में बहुत अच्छा हुआ मुशर्रफ को फांसी हुई, दूसरा कहेगा बिल्कुल गलत, फांसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। भाई अगर अच्छा हुआ तो क्यों हुआ, क्या दलील है इसकी कि जज ने फैसला दुरुस्त किया है? भाई वो तो ऐसा था, वो तो वैसा था। और भाई जान, फैसला जो फांसी का सुनाया वो किस बेस पे सुनाया है, वो बेस पता है आपको? वो अदालत के अल्फाज मालूम है? नहीं जी, मुझे मालूम तो नहीं। अच्छा, बहुत गलत किया अदालत ने कि उसको फांसी सुनाई। क्यों गलत किया भाई? अरे भाई, किसी को गलत या सही कहने से पहले जरूरी है उसको जानते तो हो। आपके सामने जब भी कोई कहता है ये बंदा गलत है, तो आप पूछेंगे ना कैसे गलत है, क्या आप इसके साथ रहे हो? हमें रहा तो नहीं हो, कोई मामला किया है? नहीं किया, तो फिर आप कैसे कह सकते हो गलत है? तो ज्यादातर लोगों को कख भी पता नहीं होता, मगर खुद से फैसले कि ये अच्छा है और ये बुरा है। तो क्या बताऊं यार, कमेंट्स में मेरे बारे में लोगों ने लिखा होता है कि इसको एक लफ्ज भी नहीं आता है, जिन्होंने कहा होता है मेरे साथ जिंदगी में कभी उनकी मुलाकात भी बोलो भाई नहीं हुई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसको आता है कि नहीं आता? कोई डिबेट हुई हो, कोई बहस हुई हो? तो ये हमारी हुदूद है जिनसे हम तजावुज करते हैं। किसी आलिम का एक बयान हुआ, उस पर किसी ने नीचे कमेंट्स लिखे हुए थे कि मैंने इन उस्ताद से कुदूरी पढ़ी, हिदाया पढ़ी है, इनको पढ़ानी नहीं आती। तो लोगों ने उसको नसीहत की, अपने उस्तादों के बारे में ऐसा नहीं कहते भाई, पहले ये तो तहकीक करो इसने पढ़ी भी है कमबख्त के नहीं, भाई कोई भी उठ के बोल दे मैंने इनसे हिदाया पढ़ी लेकिन इनको पढ़ानी आती नहीं है। और कम से कम ये कहना कि हिदाया पढ़ी, इसे तो ये तो साबित हो गया कि कुदूरी पढ़ाने वाला मुफ्ती नहीं है, हिदाया कम से कम हिदाया पढ़ाने वाला है, तो ये तो कोई लिख दे ना नीचे। तो वही बैठ के तबसरे, इल्जामात, बोहतान, चाहे वो मेडिकल साइंस के हवाले से हो, चाहे वो गुर्दों के हवाले से हो, फेफड़ों के हवाले से हो, ऐसी ऐसी चीजें। फार्मी मुर्गी ना खाएं, मैं नहीं कह रहा कि आप खाएं, लेकिन जो फार्मी मुर्गी के बारे में डेंजरस और खतरनाक किस्म का एक तस्वुर पेश किया गया है, मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से मिला हूं, कम से कम मेरा कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि भाई इतनी डेंजरस नहीं है, ना फार्मी अंडा इतना बुरा है ठीक है, ना फार्मी मुर्गी इतनी बुरी है। बुरी होती तो डॉक्टर पहले कहते ना, वो तो खुद दबा के खा रहे हैं तसल्ली से। پھر بھی ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسانی ہاتھ کم سے کم لگے ہوں وہ بہرحال اچھی ہو. جیسے گورے بھی آرگینک چیزیں مہنگی ہیں امریکہ اور یو کے وغیرہ میں, اور یہ جو فارمی چیزیں سستی ہیں وہ مہنگی اسی وجہ سے ہیں, ان کو پتا ہے کہ جو قدرتی چیز ہے وہ, تبھی ہم نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں, دیسی انڈے کھاتے ہیں تبھی اتنا چہک رہے ہیں آپ کے سامنے. فارمی انڈے کھاتے تو پھر شاید اتنا. آج صبح سے میرے کتنے بیانات ہو چکے ہیں, دیکھو صبح سے میں گھوم رہا ہوں, وہ ایک بجے وہاں پہنچا ورک شاپ, پھر وہاں سے فوراً نکل کے ڈیفینس سے جامعۃ الرشید پہنچا, جامعۃ الرشید سے پھر اثر کے بعد ایک نکاح پڑھانا تھا, نکاح پڑھا کے پھر واپس ڈیفینس گیا, وہاں بیان کر کے پھر یہاں تکبیر اولا کے وقت تقریباً پہنچا ہوں آ کے. پھر تو یہ کس کا, یہ فارمی انڈے کیا خیال ہے مولوی صاحب, فارمی انڈا ایسا بولتا ہے؟ تو کھاؤ دیسی چیزیں, دیسی کو فوکس کرو. لیکن فارمی کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کرو تو وہ ریسرچ ہونی چاہیے. وہ ریسرچ کس سے کرو گے بھائی؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے. کاپی پیسٹ والا حساب نہیں ہو. کچھ ڈاکٹر بک بھی جاتے ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے الٹی الٹی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں اس پر آیت آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر پھیلے تو اس میں اس کے جو متعلقہ ماہرین ہیں نا, جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں, ان سے رابطہ کر کے پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب بھی کوئی اہم خبر ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب بھی ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے بلا تصدیق آگے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے یا اولو الامر کی طرف لوٹاتے. اولو الامر کہتے ہیں حاکم کو بھی, اور کسی بھی معاملے میں جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس پر بھی اولو الامر کا اطلاق ہوتا ہے, یعنی اس کے ماہرین کو لوٹا دیا کرتے. تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت بتا دیتے. استنباط عربی میں کہتے ہیں کنویں سے پانی نکالنا نا, ڈول سے. تو خبر کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو نکالنا, سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر قسم کی جو خبر ہے جو بھی اہم ہو, تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت عوام کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو اوپر اوپر سے غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا مجتہدین کے بارے میں بھی کہ حدیث بھی ایک خبر ہے نا بھائی, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو وہ خبر ہے. تو فرمایا اس خبر کے ماہرین کون ہوتے ہیں؟ مجتہدین. تو عوام کو چاہیے جب اس کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو مسائل کے باب میں ہے تو خود سے اس کی تشریح نہ کرے بلکہ اس کو لوٹائے اولو الامر کی طرف, مجتہدین اور علماء کی طرف. تو علماء کیا کریں گے؟ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, جن میں استنباط کی صلاحیت ہے نا وہ اس کی حقیقت جان کر آپ کو بتا دیں گے کہ اس حدیث کا حقیقت میں مطلب ہے کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ورنہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن کا ظاہر کچھ ہے حقیقی معنی کچھ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان جو توحید پر جس کی موت واقع ہو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے, اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی, اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا, جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا. آپ کو پتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے, وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ حدیث سنا رہے ہیں سب, حضرت عمر ملے ان کو. حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نعلین وہ بطور نعل مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. حضرت عمر ملے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا, فرماتے ہیں فخررت علی استی, میں کولوں کے بر زمین پہ گرا. حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے, لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے, ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے جنت میں. اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے. میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں، آج میں نے دو حدیثیں چھوڑ دی ہیں، ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں، ریاض الصالحین سے آج میں نے جان کر دو حدیثیں چھوڑی ہیں. کیوں چھوڑی ہیں؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا، اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے. اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو، کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو، کوئی بھی گناہ نہ کرے، اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا. اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں، تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا، اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج، میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے، لوگ جری ہو جائیں گے، کیونکہ اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں. کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں. بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے بھائی. یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے، یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے، کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو، توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے، اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی توبہ والی نیکی، تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑ گڑاؤ میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا. رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں، مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں. وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے، غلطی نہیں ہو رہی، سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے، تب بیٹا تعریف کرے یار میرا ابا بہت اچھا ہے. اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو، ہر وقت ابا کی خدمت میں، ابا کے پاؤں دبا رہے ہو، ابا کی شلوار استری کر رہے ہو، ابا کی قمیض استری کر رہے ہو، ابا کی پگڑی استری، اگر پگڑی پہنتے ہیں آج کل کے ابا پگڑی آ کہاں پہنتے ہیں، تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی، سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا. تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی، میرا بیٹا بہت اچھا، تو آپ بولے گا بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ. ظاہر اچھا ہی، آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کرے. لیکن آپ نالائق، اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہہ رہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا. کیا خیال؟ پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے، یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا، آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے، مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا، جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں. ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا. تو اللہ پتا ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے، اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو روزہ بھی رکھو سب کچھ ہے، لیکن پہلے محبت تو کرو. یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو، یہ خشک روزے نہیں چاہیے اللہ کو، چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل. وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے، گناہ ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اللہ سے گڑگڑاتا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے، تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں اس کو. تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو. کیسی پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ کل پڑھوں گا ریاض السالم نا، اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے. تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتو اس بندے سے گناہ ہوا، بہت سو سے گناہ ہوتے ہیں اس سے بھی ہوا، بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے. یہ آیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن، اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کو پتا ہے. یہ اس جذبے سے آیا ہے، ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا؟ کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً. بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں، ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں، قاتل بھی گھوم رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان، بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں، آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے، تو بہت سی دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو، جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا، ان کی صحت ہی الگ الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں، یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا، پھر تو سارے آ جاتے ہیں، سب کو پتا ہے اب سزا ملنے والی ہے، سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے، اللہ مار دے، اللہ سزا دے دے، لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے، اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتا ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا، وہ قدرت رکھتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے، جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، حدیث میں دعا سکھائیے، اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو، کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ، علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ، لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتا ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا، اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد، قوم سمود کو تباہ کر دیا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، تو اب اسی کے پاس آ کے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا. ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے، اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں تو سنا کیوں رہے ہو؟ یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. ہم اپنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے، یا کوئی فقہی مسئلہ ہونا پھر تو ٹھیک ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا قصہ ہو گیا. جھوٹا اس لیے نہیں کہ بتا کے بتا رہا ہوں کہ تحقیق نہیں ہے، تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مستند نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ عبرت کے لیے، کیونکہ بعض فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا مضمون درست ہوتا ہے، اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج کیا ہوتا ہے؟ صحیح جا رہا ہوتا ہے، اس لیے سنایا جا رہا ہے. ہر چیز کا نا وہ ایک پوری ڈیٹیل بنانی پڑتی ہے، ورنہ کلپ آ جائے گا. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حوادث ہیں، حادثات ہیں، اگر یہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہو، کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو، اور یعنی وہ حوادث کی یہ تیر ہوں جو حوادث کی شکل میں ہم پر آ رہے ہوں، تو اس حادثات سے بچنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جو محلے کا دادا ہوتا ہے نا، یا تو آپ اس سے بڑے دادا بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ یہاں کوئی محلے کے بڑے دادا تھے، مجھے لوگوں نے کہا اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا جب میں اس سے بڑا دادا بنوں گا تو اس کے خلاف بیان کروں گا. مجھے جب تک اس محلے میں رہنا ہے تو مجھے بلا وجہ دادا گیری کرنے کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو. میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے، ایک بات. بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں، بچا لو گے؟ وہ کہے ہاں بچا لیں گے، تو بول دے، ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا، ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے، یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو، یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو، یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو، یہ حرام ہے. خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے، غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط بیانی نہیں کرتا، بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے، یا غلط رخ پہ لے جائیں گے. تو یہ تو مصلحت ہے، یہ تو حکمت ہے، یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو. اب مجھے بتاؤ، ایک آدمی میں کو زنا کا خوف ہے، شہوت اس میں اتنی بھر گئی، اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے، لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ نہیں کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں، تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں اور وہ ہے بڑی خوبصورت، تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا، وہ دے گا رشتہ؟ دفاع ہو یہاں سے، بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے، لیکن یہ حق بیان ہی آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے، کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا۔ بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے، اس کو رکھو، کچھ اور بات کرو اس کے سامنے۔ وہی نکاح سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے، اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی، یہ مسلط کہلائے گی۔ ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی۔ ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں چار کروں گا، تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے؟ کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا، نہیں چار نہیں سوری دو کروں گا۔ میں تو چار کی ایک دم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا، میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں۔ تو میں نے کہا آپ نے ان کو، آپ کا واقعی ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے۔ کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے بھائی ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کہ بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی۔ بھائی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانج ہوتی ہیں، اولاد نہیں، ہو سکتا ہے شادی کے بعد پتہ چلے بانج ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے، بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے۔ میں نے کہا لڑکی کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں۔ بھائی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں۔ آپ پوچھو کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو، کیا خیال ہے آپ کو؟ نہیں میں تو چرسی نہیں پیتا، میرا لیبورٹری ٹیسٹ کروا لیں۔ بھائی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ۔ ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، ابھی اس کو ہے اس کے حساب سے بات کرو نا۔ میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں، خام خام وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے، وہ بالکل صحیح کیا لڑکی کے ابا نے، بہت اچھا کیا توڑ گئے۔ میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ توڑتا ہے بلا وجہ، ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب تھے وہ پولیو کے خطروں کے بہت خلاف تھے، میرے دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی، تو ان کا کہیں رشتہ، ان کو بےچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا، تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے۔ کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں، تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیے گئے تو چانس زیادہ ہے۔ میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں۔ ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آ کے بیٹھے، مجھے بڑی عزت دی انہوں نے۔ میں نے کہا ہمارے دوست ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے، اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، بھی ایجوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے۔ اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا۔ ابے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے۔ اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری پلان ہے کہ میں یوں بولوں گا تو یوں بولنا۔ اب میں دیکھ نہیں رہا اس کی طرف۔ وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پولیو ولیو نہیں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ۔ ابے تو شادی تو ہونے دے، بچے تو ہونے دے اللہ کے بارے۔ انہوں نے ہاں ابھی کی نہیں ہے تو مجھے، میں نے پھر وہ انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار۔ میں نے پھر اس کو بال لتاڑا، یار تم نے کیا؟ کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ۔ اب بھائی تم نے نہیں پلانے تھے اللہ کے بندے۔ تو وہ پولیو سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان، وہ اس سوچ سے ہو گئے کہ یار یہ فنڈامنٹلس کی انتہا ہے یہ تو۔ تو یہ تو بہت بڑا فنڈامنٹلس ہے، اتنا بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے ابا بھی پولیو کے قائل نہ ہوں، لیکن اتنا پولیو لیس۔ تو ہر چیز ہر بیان کرنے کی نہیں ہوتی، بہت ساری چیزیں ٹھیک آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں، اور یہ تھوڑی کہ وہ تھی، یہ بات بھی انہی کی رائے میں ٹھیک تھی نا، ہر آدمی اس سے متفق تھوڑی ہے۔ تو کیا بات چل رہی تھی یار، جلدی سے بات کو سمیٹیں، بڑی بکھر رہی ہیں، ادھر ادھر باتیں جا رہی ہیں۔ انہوں نے تو انکار کر دیا، وہ کہاں پولیو والے سے کرتے یار، خود سوچو یار، کوئی بھی نہیں کرتا، بولتا کیا ہے پاگل ہے کیا کر رہا ہے بھائی تو۔ تو ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ، یعنی تیروں سے بچنا آپ کے لیے جب ہی ممکن ہے جب تیر چلانے والے سے دوستی کر لو۔ تو جب تیر چلانے والے سے دوستی کرو گے تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اب اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اللہ سے بچ کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کو منانا ہے کہ اللہ تجھے ستایا تو اب تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی, گناہ کرنا پسند نہیں آتا اللہ کو, غضب آتا ہے اس پہ, گناہ سے پلٹنا پسند آتا ہے. اب اس نیت سے کوئی گناہ کرے کہ میں پہلے گناہ کروں گا تاکہ پلٹ کے اللہ کو راضی کروں تو وہ بیوقوف ہے. بھائی اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ جب آپ کا زخم بھرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں نا, آپ بھی خوش ہوتے ہو, لیکن آپ اس نیت سے زخمی کرو اپنے آپ کو دوبارہ کہ پہلی دفعہ جب مجھے زخم ہوا تھا تو جب میں ٹھیک ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ اپنے ہاتھ کاٹتا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے خوشی ہو, تو یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے, حماقت. ارے بھائی تو پہلے سے ٹھیک ہے تو خراب کیوں کر رہے اپنے آپ کو؟ تو اسی طرح علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو توبہ کرو, توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی ہے. اس کے بہت نقصانات ہیں, وہ نقصانات کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کو توبہ اتنی پسند, حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرتے اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتا ہے کہ میں ہوں معاف کرنے والا, تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں گوارو, نبی نے فرمایا پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب یہ پھر پریشان ہوتا ہے, یار میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا, اب دوبارہ ہو گیا, تو یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے, اب یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے, ایک تو گناہ, اوپر سے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا اس نے, لیکن اس کو پتا ہے اس گناہ پر بھی سزا دے گا کون؟ اللہ. اور معاف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اس جذبے سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے, بار بار آتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے. اللہ ہر دفعہ فرشتوں کو یہ کہہ کے معاف کرتے ہیں, اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے عذاب کو دیکھا, اس گڑگڑانے کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سارے اگر نیک پرہیزگار بن جائیں اللہ سب کو ختم کرے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلطیاں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بہت سی غلطیاں کر چکا ہے, اب آپ کو نئی غلطی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ کی ترغیب ہے, یہ غلطیاں کرنے کی ترغیب, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ڈیفائن کیا ہے, اس انداز سے سمجھائے تاکہ توبہ کی, ورنہ ایسا ہوگا نہیں. تو یہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اب اگر آپ ادھوری حدیث سنیں گے نا تو فوراً لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ گناہ کی طرف, کہ یار گناہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بھائی گناہ بہت بری چیز ہے, قتل پر کتنی شدید وعیدیں, نماز قضا کرنے پر, زنا اللہ کو اگر پسند ہوتا تو اللہ یہ کہتے کہ زانی کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اللہ تو ستار ہے نا گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا, لیکن زانی کا جرم گواہوں سے ثابت ہو گیا, اللہ کہتے ہیں نا نا نا, چوک پہ لا کے اس کو 100 کوڑے مارو. شادی شدہ تو سنسار کر دو, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتا چلتا ہے اللہ کو گناہ پہ ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ پہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو, یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لوٹائی جائے گی, ان سے ریسرچ کی جائے گی. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ جو گردوں کے بارے میں خبر آئی ہے کہ انسان کے 3 گردے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بڑی گھوم رہی ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اور فلاں جو خبر آئی ہے کہ کوئی حکمت سے متعلق ہو تو کسی بڑے حکیم سے پوچھا جائے, یا سیاست سے متعلق ہو تو جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے, تو جس کسی شخصیت سے متعلق خبر ہو تو اس شخصیت سے پوچھا جائے, اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ایسا کہا ہے. کسی ادارے کا فتویٰ ہو تو اس ادارے سے پوچھا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فتویٰ دیا بھی ہے یا نہیں دیا. تو جب پتہ چلتا ہے, تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بس, کہ بغیر تصدیق کے آگے خبریں پھیلانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے نا, اس سے نفرت کی آگ لگتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں, لڑائیاں, جھگڑے اور ایک طوفان بدتمیزی. یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں؟ حرام کی. اور پھر ایک آیت اور سورہ حجرات کی پڑھ دوں, اللہ نے فرمایا نا کہ بغیر, سورہ حجرات کا پہلا حکم کیا تھا؟ ادب احترام. دوسرا حکم کیا تھا؟ بغیر تصدیق کے خبریں نہ پھیلائے کرو. تیسرا حکم, مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسری بھی جماعت لڑے, سلو کراؤ. تو اگر یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں میدان جنگ میں لڑیں تو بھی سلو ہے, یوٹیوب پہ لڑ پڑیں تو بھی کیا ہے, فیس بک پہ لڑ پڑیں تو بھی, بولو نا بھائی سلو کراؤ یار. بولو بھائی نہیں وہ ایسا نہیں تھا, وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کو بولو نہیں بھائی وہ ایسا نہیں تھا ان کا مطلب. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے لیس الکذاب الذی یکذبو لیصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولے، اللہ کہے اس کو جھوٹا شمار، اور ہم سچ تو بول نہیں سکتے، توڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو لوگوں میں علماء بھی داخل ہیں، عوام بھی داخل ہیں، میاں بیوی بھی داخل ہیں، اولاد بھی داخل ہے، والدین کا اولاد سے رشتہ، رشتہ دار آپس میں بھی داخل ہیں، تو اس میں تو ہمیں جھوٹ، اگرچہ بہت سے علماء کی رائے سری جھوٹ مراد نہیں ہے، اس سے گول مول کلام، وہ کچھ اور مطلب سمجھے، آپ کچھ اور۔ تو اس کی جب ہمیں اجازت کیا ترغیب دے دی گئی ہے، تو جھوٹ بول کے لڑوانے کی، بغیر تحقیق کی خبریں پھیلا کے لڑوانے کی کہاں سے ہمیں اجازت ہوگی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں صلح کراؤ۔ اور آگے پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے، تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت لگو کسی کی، کوئی نجی زندگی میں کیا کر رہا ہے اس میں مت گھسو، کہاں جاتا ہے وہ آفس سے آنے کے بعد، لیٹ گھر کیوں آتا ہے، کدھر جا رہا ہے، میں ذرا دیکھوں یہ بندہ جاتا کہاں ہے، وہ تمہیں کیا کرنا ہے یار کہاں جاتا ہے بھائی۔ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے خوبصورت ہے، اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے، کہہ رہے جنرل نالج کے لیے۔ تو جنرل نالج کے لیے کہ عنوان سے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ، نجی زندگیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، ابھی گھسا نہیں ہے، گھسا نہیں ہے، جھانکے پرمیشن کے بغیر، فرمایا اس کی آنکھ پہ پتھر مارو، اس کی آنکھ پھوڑ دو، یعنی سوری یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ پھوڑ دو، فرمایا کسی نے پتھر اٹھا کے آنکھ پھوڑ دی تو زمان نہیں ہے، پھوڑنے کے لیے نہیں، اس نے تو ویسے ہی پتھر اٹھا لیا کہ میرے گھر میں جھانک کیوں رہا ہے، ویسے ہی پتھر مارا، اور اتفاق سے کیا ہو گیا، کوئی زمان نہیں ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، کتنی شدید وعید ہے کہ ابھی گھسا نہیں ہے، صرف جھانک رہا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھائی جب وہ اس کی پرائیویٹ زندگی، آپ کیوں اس پہ الجھ رہے ہو؟ اور آپ بتاؤ ہمارے یہاں یوٹیوب پہ جب کسی کو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے تو ان کے گھریلو حالات ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ نہیں، ابے فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، پتہ ہے کیوں دی ہے؟ ابے فلاں تو فلاں کی لیڈی کو لے کے بھاگ گیا، ابے یہ جو فلاں نے شادی کی، میں مجھے پتا ہے سیٹنگ کی شادی ہے یہ بھائی اتنی باتیں گھروں میں گھس رہے ہیں، ریکیاں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ نجی زندگی لوگوں کی تبصرہ۔ اچھا پھر اس میں بھی یہ اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو ان کی عورتیں آ کے پھر کلپ ریکارڈ کرواتی ہیں، انٹرویو دیتی ہیں، میرے میاں نے یہ ظلم کیا، میرے میاں نے یہ ظلم کیا، لوگوں نے میاں کو گالیاں دی بھی ہوتی ہیں نیچے، وہ بھائی یہ تمہیں کیا پتا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا۔ یا کبھی میاں آ کے ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے ہم دونوں کا رشتہ، جو مشہور شخصیات ہوتے ہیں نا جو پہلے سے میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ایکچولی یہ ہوا تھا، یہ یوں کر رہی تھی، تو عورت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ، چھوڑو مٹی ڈالو بھائی، وہ بھائی علیحدگی ہو گئی، میاں بیوی تو بھاڑ گئے، ہمیں کیا کرنا ہے، اتنا گھستے ہیں ہر ہر گھر کی خبر، اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی پردہ کرتی ہے، فلاں کی بچے کی اتنی سیٹنگ چل رہی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ تو جو بھی کر رہا ہے بھائی، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو، صرف جاسوسی جنگ کے موقع پر جائز ہے، سمجھ رہے ہو، خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی جائز ہے، وہ بھی آپ کی نجی زندگی کی نہیں، بلکہ یہ کہ یہ اتنی ایکٹیویٹیز نوٹ کرنا کہ بھائی کنٹری کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا، ایجنسی والے گڑبڑ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی جو جیسے اس کو کسی آفیسر نے ذمہ داری لگائی نا کہ فلاں مولانا صاحب آج کل بڑے چہک رہے ہیں، دیکھو کہیں یہ را کا ایجنٹ تو نہیں ہے، یہ کہیں جو ہے نا کوئی اور ملک کے خلاف تو نہیں ہے، ذرا اس کی تحقیق کرو، وہ ایجنسی والا کیا کرے گا، نجی زندگی میں گھس جائے گا، آپ کے لیپ ٹاپ نکال کے آپ کی بیوی کی تصویریں دیکھنا شروع کر دے گا، اور کیا کرے گا، وہ ہر وہ سارے گھریلو راز جاننے کی کوشش میں، اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے وہ۔ یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، کوئی مشہور شخصیت ہے، کوئی سیاستدان ہے، اس کے بارے میں انکوائری ایجنسی والے کرتے ہیں تو اتنی محدود نہیں رکھتے کہ بھائی بس اتنا دیکھ لو ملک کے خلاف ہے، نہیں اس کے گھر میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں۔ میں پہلے میرے پیچھے ایجنسیز بہت لگتی تھیں، اب تو شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا، یہ ملک کے خلاف نہیں، ہم خدا کی قسم بہت سو سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں، ہم اگر وہ اپنی قربانیاں بتائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا۔ حقیقت میں اس ملک سے، ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اسلام ہے، اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو جیسے بغداد کا سقوط ہوا تھا نا، اس سے اسلام کو فائدہ ہوا نقصان ہوا، اس کے بعد خلافت اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، پھر خلافت عثمانیہ، پھر اس سب سے پہلے ہوئی خلافت بغداد ختم، بغداد کی خلافت کے بعد مسلمانوں پر دوسرا زوال آیا، اندلس کی خلافت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا بر صغیر پر، مغلیہ سلطنت کی واٹ لگ گئی، ختم ہو گئی، پھر زوال آیا خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. اب بڑے بڑے ماہر علماء سے میں نے سنا ہے کہ اب اگر اسلام ایک پاورفل حیثیت میں کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے، یعنی جس کو جس کی ایک پاور ہے نا، ایک پاورفل آرمی ہے جس ملک کے پاس، سعودی عرب کے پاس آرمی نہیں ہے، ترکی کے پاس آرمی ہے، مگر وہاں اسلامی شعار اتنے زیادہ نہیں ہے، 50% طیب اردوغان جب تک ہے تو ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کو شکست ہوگی تو پھر لبرل حکومت آ جائے گی بالکل ہی، یعنی ان کے آئین میں اسلام نہیں ہے. ہمارا تو آئین اسلامی ہے بھائی، ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ٹھیک ہے درجنوں خرابیاں ہیں، لیکن آئین میں ہی پہلی شق ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، آگے جتنی قانون سازی ہوگی اس کے مطابق ہوگی، وہ اگرچہ نہیں ہو رہی لیکن ریڑھ کی ہڈی میں اسلام شامل ہو گیا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا تو یہ ایسا سقوط ہوگا کہ اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. بہت سارے ملک مصیبتوں سے پاکستان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر آ کے بیٹھتے تھے اور کیا کر رہے ہیں، درازوں میں گھس رہے ہیں، الماریوں میں گھس رہے ہیں. او بھائی تم درازوں میں الماریوں میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم بالفرض اگر ایجنسی کے آدمی ہو، تمہیں حکومت نے، یہ میرے 10-15 سال پرانی بات ہے، جب دہشت گردی عروج پر تھی نا تو وہ ان کی ذمہ داری بھی تھی، دیکھیں جو مشہور لوگ ہیں ذرا ان کو، تو بھائی ٹھیک ہے آپ گھسو، لیکن ڈراز میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو؟ یہاں بم رکھا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ وہ کیا ہے، اپنی ٹھڑک. ایجنسیوں نے ان کے ذمہ یہ ٹچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، گھوم رہے ہوتے ہیں ایجنسی میں، جو آفیسر ہے اس نے ان کو یہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی ہوتی، لیکن وہ اپنی ذاتی کے راز پہ مطلع ہو جاؤں کسی طرح، پھر میں ذاتی طور پہ بلیک میل کروں گا، سمجھ رہے ہیں نا، کمپیوٹر میں گھس رہا ہے کبھی کیا کیا کر رہا ہے، کیا میں اندازہ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے ایجنسی کا نہ ہو، ویسے کوئی بندہ آ گیا ہو، آپ کسی کو مہمان کے طور پہ کمرے میں بٹھا کے جائیں اور وہ آپ کی ڈرازیں کھول کھول کے چیک کرنا شروع کر دے، آپ چائے بنانے کے لیے گئے اور وہ، تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تمہیں یہاں بٹھا گئے ہیں، تمیز سے بیٹھو یار، ڈراز کھول کے دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہا ہے، آپ کسی کو موبائل پکڑا دو فوراً ان باکس میں جا کے میسج پڑھنا شروع کر دے گا وہ. تو یہ ہے لا تجسسو، اللہ فرماتے ہیں جاسوسی صرف اس کی ہوگی جو جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے، تو اس کی بھی جاسوسی اتنی ہوگی جتنی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے. اس کی ختنے چیک کرنا شروع کر دیں آپ بیٹھ کے باقاعدہ. چلو ختنے اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایجنٹ ہو، وہ بھی چلتا ہے. تو یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کام، تو یہ ہے تجسس، یہ اسلام میں کیا ہے، حرام ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، ہمارے پڑوس میں نا کھڑکی کھلتی ہے، یعنی ہمارے مین گیٹ سے دوسری طرف، وہ ہماری کھڑکی نہیں، ان کی کھڑکی ہماری طرف کھلتی ہے، ہمارے گھر کی طرف نہیں دروازے کی طرف. تو ادھر ٹی وی چل رہا تھا، اب ایک خاتون آئی، ان کی نظر کھڑکی پہ پڑی، فلم چل رہی ہے یا ٹی وی چل رہا ہے یا کیا، واللہ عالم اکثر فلمیں ہی چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں، بس ان کو اندازہ ہو گیا ٹی وی چل رہا ہے. اب وہ ہمارے گھر میں گھسی، ملنے کے لیے آئی تھی، اب وہ نا، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساتھ کمرہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پڑوسیوں کا ہے. اب ان کو یہ تجسس، مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ ٹی وی. اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ، ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں، کہہ رہے ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو، کبھی یوں جا رہی ہیں، کبھی یوں جھانک رہی ہیں، کبھی یوں جھانک رہی ہیں، کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا، اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے، اور یہ کہ کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ رہی ہے کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور گھر میں کیا چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے. تو گھر والوں نے بتا دیا کہ یہ جو آپ یوں کر رہی ہیں نا، یہ ان کا ٹی وی ہمارا نہیں ہے، دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں، ایسا نہ ہو وہاں جا کے خبریں پھیلانا. تو بھائی اگر بل آپ کو گھر میں بلایا چائے کے لیے، چائے پیو پتلی گلی سے نکلو، آپ جھانک جھانک کے یوں کرنا کتنی گھٹیا حرکت ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، اور یہ اگر صفائی نہ ہوتی تو ان کو تو یہ ہو جانا تھا. تو ہمیں تو شریعت نے سکھایا ہے اچھا گمان. بس یہ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا، ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے، ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے، امیر صاحب نے دروازہ بجایا، ایک بچہ آیا، جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو ابھی ہمارے سامنے گھسے تھے، وہ اس بچے کے ابو تھے۔ بچے نے کہا بھائی بتاتا ہوں، پوچھتا ہوں میں۔ وہ گیا اندر، آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ۔ تو امیر صاحب، دیکھو یہ ہوتا ہے، تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا، یہ بیسک اصول ہیں، یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے۔ تو امیر صاحب نے کہا، امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو۔ تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان، ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا، تو پہلے خود تو عمل کریں۔ خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو، اچھا محمل تلاش کرو۔ تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں، پیچھے بھی دروازہ ہے، جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی، تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا۔ بھائی وہ آئے ہوں، پانی پیا ہو اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں، تو بچے نے آ کے کہا ہو کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ، تو عین ممکن ہے، اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے۔ بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے، گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا۔ تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا اس واقعے میں۔ 12-13 سال کا تھا اس وقت، اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم، اے ایمان والو بدگمانی مت کرو، اکثر گمان برے ہوتے ہیں، گناہ ملتا ہے اس پہ، اچھا محمل تلاش کرو بھائی۔ کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، 99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے، لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ، ابے ہمیں پتا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ جلدی جلدی سوال کے جواب دے دیتے ہیں، بھائی میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی، اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا، لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی، کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو، ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، پہلی بات تو گناہ کرتا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے، لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اس میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ، ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں، مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں، دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا۔ میرے یہ علمی بیانات ہوتے، یہ جو میرے بیانات ہوتے نا، یہ واضح و نصیحت ہے، اس پر کسی کے علم کو نہ پرکھا کریں آپ بیٹھ گئے، سمجھ رہے ہو؟ جو میرے جو تحقیقی بیانات ہیں یا میری تحقیقی مقالے ہیں وہ الگ ہیں، اس کا اسٹائل بولو بھائی الگ ہوتا ہے۔ ان کو مقالے میرے پڑھیں آپ، ریسرچ پہ تحقیقی جو مقالے میں نے لکھے ہیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ قدوری پڑھانے کی طاقت ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے میں بالکل قدوری بھی نہ پڑھا سکتا ہوں، لیکن آپ پہلے ریسرچ کر لیں، اس کے بعد آپ فیصلہ کریں۔ واضح و نصیحت والے بیانات سے نہیں پرکھا جاتا کسی کی علمیت کو، وہ تحقیقی میدان وہ الگ ہوتا ہے۔ اچھا میرے بھائی، تو یاد رکھو، جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو، تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا، 3 جائز نہیں ہے۔ پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے، تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے۔ پری پلان کا مطلب، عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد، ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے، تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا، لعنتی عمل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت۔ جس کے لیے کیا جا رہا ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے، وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا، پھر یوں کر، ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اگر ایگریمنٹ نہیں تھا، اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی، کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے۔ جس حلالے پر لعنت کی ہے، لعنت تو ہوگی، لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے، محلل کہتے ہیں حلال کروانا، حلالہ کروانا، تو ہم نے بتایا نا، لعن اللہ المحللہ، نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت، اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی لعنت۔ پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا، نہیں آئی بات میرا خیال ہے، لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی، مگر حلال ہو جائے گی۔ ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد، عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا، یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا، حرام، ناجائز، گناہ ملے گا اس پہ۔ اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا، مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم مستری بھی ہو. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد اگر، چاہے وہ فوراً بعد ہو، ایک سال کے بعد ہو، بیس سال کے بعد ہو، قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے. میں دوبارہ آیت پڑھ لوں، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. حتی یہاں تک کہ، یعنی کب حلال ہوگی، اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں، تنکیہ زوجن غیرہ، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے. فَإِن، پس اگر اس نکاح کے بعد، اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی، اس ہم بستری اور نکاح کے بعد، فَإِن طَلَّقَهَا، یہ دوسرا طلاق دے دے، اگلی رات کو دے دے، ایک گھنٹے بعد دے دے، آدھے گھنٹے بعد دے دے، پندرہ منٹ بعد طلاق دے دے، دس منٹ بعد طلاق دے دے، دس سال کے بعد طلاق دے دے، ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے. چاہے دس منٹ کے بعد طلاق دے دے، ہم بستری کی ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے، اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی، ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں، ان یتراجعا، کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ تین طلاقوں کا جہاں مسئلہ ہے کہ بول حلالہ تو لعنت ہے، حلالہ تو یہ ہے، تو حلالہ کروا دیا حلالہ کر. او بھائی جان، اگر قرآن، اگر یہ حلالہ لعنتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حدیث میں لعنت ہے، قرآن میں اس کی اجازت ہے. تو پتا چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے، قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے. پری پلان حلالہ ہے، وہ لعنت ہے. پلان یعنی پری پلان سے مراد ایگریمنٹ، ایگریمنٹ نہیں ہے. تو پھر اگر دوسرا شوہر امبستری کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دے، تو بھی عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا، یہ بھی جائز ہے کہ عورت نے پہلے سے ایگریمنٹ نہیں کیا، شوہر دوسرے شوہر ہیں جب بیوی سے امبستری کی، تو عورت کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ فوراً طلاق مانگ بھی لے. اس کے ناجائز ہونے کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. طلاق عورت اگر بغیر کسی ریزن کے مانگے نا اپنے شوہر سے، تو گناہ ہے. ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے، جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے مانگ رہی ہے، تو اسلام میں یہ غلط، بولو نا بھائی، نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اس سے بچے ہیں. تو یہ ریزن ہے، ایک بھائی میری یادیں اسی سے وابستہ ہیں. سوال پیدا ہو جب اس سے تھی، تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی، آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی، نہیں لگے تو نہیں. مجھے نہیں اچھے لگ رہے، مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی، یہ اب قرآن پر کیا ہے؟ آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو؟ چینج کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے، ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے. وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا، آپ نے طلاق مانگی، وہ کہے میں نہیں طلاق دیتا، تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہیں، بھائی شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا، مجبوراً گزارا کریں گے. منے کے ابا آپ ہی بنو گے، تو گزارا کریں اس کے ساتھ. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے، میں نہ چھوڑوں تو، لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی، اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں، تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں، کوئی ریزن نہیں. میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جو نہیں رہنا چاہتی، زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس، یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ او بھائی محبت کا رشتہ ہے، محبت سے رہو ٹھیک ہے، نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا. تو طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی، بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے، لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی، تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو، آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو. تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے، اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی. تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی، تو چھوڑ دو اس کو. اور اگر نہیں آپ کہیں یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا, ٹھیک ہے نا, مجھے ویسے ہی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں, پھر بے شک نہ چھوڑو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن مجھے تم ہی سمجھ میں آ رہی ہو, تمہارے علاوہ مجھے کوئی سمجھ میں. تو اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے نا, سمجھ رہے ہیں بھائی, میں نہیں رہ سکتا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, تمہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن اب تو تم نے اپنی مرضی سے قبول ہے نا ہمیں, تو اب ہم تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی, ہم نہیں چھوڑیں گے جاؤ. تو بعض دفعہ مرد ایسا ہوتا ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی حرکتیں بتائیں ان کی جو نازیبہ ہوتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کو طلاق دے دو. تو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, آپ ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مت دو. مطلب یہ کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اب تمہیں عشق کی حد تک محبت ہو گئی ہے, تو ایسا نہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ کسی, نا ایسی عورت کو چھوڑو گے تو اب تمہیں اس ڈیزائن کی دوسری ملے گی نہیں, وہ زیادہ خوبصورت تھی یا کیا مسئلہ تھا اس میں, تو پھر تمہیں وہی. ایک صاحب کی بیوی بد اخلاق تھی مگر خوبصورت بہت تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ان کو اچھے اخلاق والی مل گئی, مگر اس کی شکل بیچاری کی بقول ان کے, آپ کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے یا کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے کہنے لگے یار وہ پرانی بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہا کہ کہہ رہا یار وہ ٹھیک ہے بد اخلاق تھی لیکن شکل اچھی تھی, کہہ رہے یہ اخلاق کی بہت لیکن کہہ رہے شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس کو بھی گزارا کر لو. اب ان کے ماشاء اللہ گزارا ہو رہا ہے, بچے بچے بھی ہو گئے ان کے. میں نے کہا ورنہ جب اگلی ملے گی نا تو نہ اخلاق کی اچھی ہوگی اور نہ شکل کی ہوگی, پھر بولو گے دوسری اخلاق کی تو اچھی تھی نا, تو شکر کرو جو بھی اللہ نے جس کو جو پیس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرے, جو ملا صبر کرو شکر کرو. دنیا میں سارے مزے دنیا میں نہیں ہوتے, پازیٹو چیزوں کو دیکھو نیگیٹو کو اگنور کرو. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اب اگر شادی کے بعد دوسرا میاں طلاق دے دے, فوراً دے دے, اگلے دن دے دے, دس سال کے بعد دے دے, وہ اس کا ہیڈیک ہے, وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرا شوہر اس نیت سے طلاق دے دے کہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کے اس سے بچے ہیں, اس کے جذبات اور فیلنگ اسی کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ یہ نباہ نہیں کرنا چاہتی, تو اس طلاق پہ اس کو ثواب ملے گا. مقصد تو راحت, طلاق اس لیے بری چیز ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا, یہاں طلاق کا نقصان کے بجائے کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات, جو حلالے کا مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ جب مرد نے تین طلاقیں دی تھیں تو طلاق میں یا تو عورت قصوروار ہوگی یا کون قصوروار ہوگا, آدمی, یہی مسئلہ ہے نا. اگر عورت قصوروار تھی تو اس کی زندگی میں نیا مرد آیا تو اس کو کمپیئر کرنے کا چانس دیا شریعت نے, دیکھو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. اب سوچ سمجھ کے جانا, جو جھگڑے ہو رہے تھے اگر اس کا پرانا میاں غلط تھا تو وہ کبھی بھی پرانے کے پاس نہیں جائے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ کہے گی اللہ نے میری جان چھڑا دی, میری زندگی میں ایک نیا مرد آ گیا, ایک اچھا آدمی مل گیا, میں اب آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گی, مجھے وہاں جانے کا کیا شوق ہے. دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں تھا, عین ممکن ہے آپ میں فالٹ ہو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا مرد کیسے ہوتے ہیں. اور مرد کی اگر غلطی تھی تو جب وہ دھکے کھائے گا نا, اس بیوی کو یاد کر کر کے روئے گا, تو اسے اندازہ ہوگا یار اس میں فالٹ تھے, مگر اب جو میں رشتے تلاش کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ فالٹ والے مل رہے ہیں. اور یار کم از کم بچوں کو تو پال رہی تھی نا, اب تو بچے بھی گئے, چلو کھانا نہیں بناتی تھی, خدمت نہیں کرتی تھی, تمیز سے بات تو کرتی تھی. وہ یادیں جب علیحدگی ہوتی ہے نا, یادیں تو پھر آتی ہیں, کہے گا یار یہ تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی, یار یہ تو بالکل اختیارات ختم ہو گئے. وہ 100 دفعہ سوچے گا, اگر وہ اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہے, وہ کہہ رہے میں نے صحیح کیا, تو وہ دوبارہ کبھی بھی شادی, بولو بھائی بولتے کیوں نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا ہے کسی اور سے نکاح ہو گیا, فون کر کے اپنی پرانی بیگم کو بول دے گا اب اسی کے ساتھ رہنا, اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, ادھر ہی زندگی گزارو, ہنسی خوشی زندگی گزارو, میری جان چھوٹی, اچھا ہوا تمہیں بھی گھر مل گیا, سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ غلطی طلاق دینے میں کس کی تھی, میری تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ, دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اگر ان کا خیال ہو کہ اب یہ جھگڑے نہیں ہوں. اس کو بھی سزا مل گئی اور آپ کو بھی سزا مل گئی. رہا ایک آخری بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں, بیان تو میرا ختم ہو پہلے ہی ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں, تو یہ غریبی چل رہی ہے, بیان ختم ہو چکا تھا. جب مسائل شروع کر دوں نا میں, تو اس کا مطلب بیان ختم ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یہ ایک اہم بات ہے. لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ تین طلاقیں دی, ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے واپس ہے، غیرت کے خلاف ہے۔ یہ غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے تین طلاقیں دے دیں، عدت بھی پوری ہو گئی، تو وہ اب آپ کی بیوی ہے نہیں، وہ جہاں چاہے جس سے چاہے شادی۔ کسی کی طلاق یافتہ سے شادی کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے، آپ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں رہا، وہ جہاں چاہے شادی کرے۔ اب اگر وہ دوسرے مرد سے طلاق لیتی ہے تو یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ عورتیں طلاق لیتی ہیں مختلف بیسس پر، تو غیرت کے خلاف ہے، کسی بھی بیس پہ طلاق لیتی ہے، کوئی بیس معقول ہو۔ پھر جب طلاق لینے کے بعد عدت بھی پوری کر لے، تو جیسے اس کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے، اپنے پرانے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ تو کون سا اسٹیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے یہاں سے غیرت کے خلاف کام شروع ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جو جائز حلال ہے وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم معاشرے میں مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے، بس تبصرے چل رہے ہیں آج کل معاشرے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔
تھینکس فار واچنگ، ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک کمنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مفتی طارق مسعود اسپیچز چینل۔